پہلی دو رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم سنیں گے، پھر دو رکعتوں میں سورہ ہجر، پھر آٹھ رکعتوں میں سورہ نحل، اور آخری آٹھ رکعتوں میں سورہ بنی اسرائیل. سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی جانب، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بإذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید. اور روشنی سے مراد ہے اس العزیز اور الحمید حقی کے راستے کی طرف. یہ آغاز ہے سورہ مبارکہ کا. اس کے بعد وہ مضمون جو اس سے پہلے بھی اس سورت میں بار بار آیا ہے کہ اصل میں فیصلہ کن چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. رات فرمایا گیا وہ غیر الکافرین من عذاب شدید من الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ انسان آیا آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر. جن لوگوں نے آخرت کے مقابلے سے دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرنے والے نہیں. پہلے ان کے لیے ایک اور بہت اہم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا ذکر آتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی قوم کی طرف کوئی رسول مگر اس کی اپنی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے بات کو پورے طور پر واضح کر دے. اگر کوئی اجنبی زبان بولنے والا انسان ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت تبلیغ کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ شخص اس قوم ہی کی زبان بولتا ہے. یہ بات آج بھی میرے نزدیک بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا مقصد اگر کرنا چاہتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے ضمن میں، تو اسے اپنے لیے میدان کار وہی منتخب کرنا چاہیے اولاً کہ جہاں وہ لوگ آباد ہوں کہ جو اس کی زبان کو سمجھتے ہیں. اور زبان کا ایک تو یہ ہے کہ ویسے انسان سیکھ لے، لیکن یہ کہ اصل میں جو جذبات کی کمیونیکیشن ہے وہ بغیر ہم زبانی کے حاصل نہیں ہوتی. کوئی غیر زبان انسان سیکھ بھی لے کر بھی اس میں اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ اس دل فیزت بس دل فیزت، کہ دل سے ایک بات اٹھ رہی ہو اور دل پر جا کے لگ رہی ہو، یہ بات اللہ ماشاء اللہ عام طور پر حاصل نہیں ہوتی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیات اللہ اپنی قوم کا من الظلمات الى النور. اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. ان الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کا مقصد یہی رہا ہے کہ نئے انسانی کو اپنی اپنی قوموں کو اور حضور کے معاملے میں یہ بے شک جو ہے یہ آفاقی ہو گئی ہے پوری نئے انسانی کے ذمن میں یہ سمجھا سر انجام دینا ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں انہیں لائے. وذکر ہند ایام اللہ، یہ لفظ جو ہے بار بار آتا رہا ہے تذکیر ایام اللہ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو الفاظ القبیر کی اصول تذکیر میں استعمال کیا ہے، تو یہاں نوٹ کر لیجیے قرآن میں یہ مقام ہے اس کا، وذکر ہند ایام اللہ، اور ان کو نصیحت کرے اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اللہ کے دنوں سے میں بار بار اکثر چکا ہوں، مراد ہے وہ اہم دن کہ جن میں بڑی بڑی قوموں کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوا. اس کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ میں خاص کر کے یہ دیکھیں گے کہ بجائے اس کے کہے کہ رسول کا علیحدہ میں ذکر کیا جائے، مجموعی طور پر شروع ہوئی کہ رسولوں نے یہ کہا، ان کی قوموں نے یہ جواب دیا. یہ دورا کے ایک کلیکٹو انداز ہے اسی انہی مضامین کے بیان کا کہ جو اس سے پہلے علیحدہ علیحدہ قوموں کے ذمن میں علیحدہ علیحدہ بیان ہوتے رہے. مثلاً دسویں آیت میں یہ بہت اہم آیت ہے فلسفے اور حکمت اور منطق کے اعتبار سے، اس کو دلیل علمی کرتے ہیں کہ فرمایا قالت رسول ہوئی، ان کے رسولوں نے ان سے کہا اب تم لاہ سکتم ساتھ سماوات میں لگ، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو وجود باری تعالیٰ کے ذمن میں یہ دلیل کہ جب کائنات موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خاطر ہونا یہ عقلاً مسلم ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اپنے ذہن میں اشتباہ وارد کرتا ہے تو در حقیقت یہ ساری غیر منطقی بات ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے جب یہ کائنات ہے، یا تو یہ کہیے کہ ہے کچھ لوگ سب تو ٹھیک ہے، پھر اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، اب دل لاہو سب کی بات ہوئی سب آپ بن جائے آگے چل کر آپ دیکھیں کالت نہ ہوں روشنی میں ہوئی میں نے جیسا کہ جمع کے سیزن میں بھی آپ کی بات بیان ہو رہی ہے، ان سے کہا ان کے رسولوں نے ان نہ میں اللہ بسر مسلم ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہے لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندے میں سے جن پر چاہتا ہے، یعنی رسالت کی در حقیقت اور نبوت پر کسی کا اثر فراز ہونا اس منصب پر جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، اللہ کل دیتا ہے پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو اور انہیں یہ امتیازی سائن جو ہے عطا فرماتا ہے، اگرچہ یہ جتنا بلند رتبہ ہے اتنی ہی اس کی مشقتیں بھی مشکلات بھی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، ذمہ داریاں بھی ان کی اتنی ہی زیادہ ہیں، دوسرے رتبے کے آخر میں ان رسولوں کا ایک قول اور نقل ہوا ہے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، انہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ تم جو بھی ہمیں رضا پہنچاؤ گے جو بھی تکلیفیں دو گے ہم لازمی اس پر صبر کریں گے، ہمارے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 18 میں ایک بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ بظاہر کچھ یقین ہے بھی ایمان ہے بھی لیکن وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں اصل پیش نظر دنیا کا دکھاوا ہے، خلوص اور اخلاص کے تحت ان کی نیکیاں نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف تصویروں سے خوبصورتی سے واضح کیا ہے، اس زمین کی ایک نہایت خوبصورت تصویر جو ہے وہ سورہ مبارکہ کی 18 آیت میں ہے، مثل الذین کفروا بربہم، مثال لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، یہ کفر حقیقی مراد ہے کفر قانونی نہیں، اعمالہم ان کے اعمال ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کرماد یوم آخر، تو جیسے رات کا ایک ڈھیر ہے اور اس میں جب کوئی آندھی چلتی ہے تو وہ رات جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ جو کچھ سمجھ رہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ کوئی نیکی ان کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ تو نیکی کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی قدر ہے تو خلوص اخلاص کی شرط کے ساتھ بننا چاہیے، جدال کا ہوا جلال بعید، اور فرمایا یہ تو بہت ہی دور کی گمراہی ہے انسان کی بڑی ہی ناکامی ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ تر تنقید جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے تو ایک کلمہ طیبہ ہوتا ہے ایک کلمہ خبیثہ ہوتا ہے، الم طرح کے صدر اللہ بسل کلی متن سید کا صدر عطل سید اسلحہ ثابت اصلحہ استماع، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، ایک ایسے صدر طیبہ کے مالک جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اس کی ساتھ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ فن جو ہے ہر موقع پر یہ درخت پھل لا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، یہ مثال جو ہے کلمہ طیبہ کی ہے، اگر تو یہاں کلمہ طیبہ کی مراد تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن یہ تنقید عمومی ہے، کوئی بھی خیر کی بات کوئی بھی حق کی بات جو ہے وہ ضائع جانے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ اس کے یہی نتائج نکلتے ہیں چاہے دیر میں نکلے انسان کی اپنی زندگی میں ان کا ظہور نہ ہو، لیکن یہ کہ خیر کا کلمہ کوئی ضائع جانے والا نہیں، اور اسی طریقے سے مدن و کلمہ کن خبیثہ کن کا صدر کن خبیثہ کن قصت ان سو کے نرج مالا مل قرار، اور ایک کلمہ خبیثہ جو ہے ناپاک بات اس کی مثال اس ناپاک درخت کسی ہے کہ جو اوپر ہی سے زمین میں کہیں ٹکا ہوا اس کے بوڑھے کوئی بڑا سا دھکا دیتا وہ کھڑا تھا، اس کی کوئی جڑ گہری نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے باطل بھی دنیا میں پھیل جاتا ہے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ بڑا رول اور دبدبا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسے نسیح منسیح بھی ہو جاتا ہے کہ جس کا جیسے کہ اس کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو چھٹا رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی دعا کا ذکر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، سلطان ابراہیم رب الحاظ البلد عالنا، یاد کر حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار اس بستی کو امن والی بستی بنا، جبکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کے گرد اپنی نسل کو آباد کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب نبی اللہ بدل اسلام مجھے اور میری نسل کو اس ناپاکی سے محفوظ رکھیے کہ وہ بتوں کی طرف کس کرنے لگے. تب محمد اجمل نے کثیر ملند آپ کر بگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. قبل کبھی علی سلم نہیں ملنی تو جو کوئی میرا استعمال کرے گا میری اس نسل میں سے وہ تو میرا ہے ہی. بات والا انداز ہے جیسے میں نے آپ کو تربی دلائی کی اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی جانے کہ پروردگار اگر تم انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تم یاد فرما دے تو تجھے ہر چیز کا اختیار آتے ہیں. اسی طرح یاد فرمایا جو میرا استعمال کرتا ہے توحید کے راستے پر چلتا ہے کہ وہ تو ہے ہی مجھ میں سے کمل آسان ہی سلیم کا غفور الرحیم. اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور الرحیم ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اصلی انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا. درخواست آج زیادہ انداز میں درخواست رہا ربنا انی اسکنت لی ذریتی ببادل غیر ذی ذرع. پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس آبادی میں آباد کیا ہے کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. تم نہ بیٹھے کر محرم تیرے اس محترم گھر کے پاس ربنا نیتی مسترا. پروردگار خالص کر اس مقصد سے کہ یہ نماز کا نظام پائی کرے سب الحقم من اللہ سے کہی نہیں تو پروردگار اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اور ان کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کر سکے. یعنی یہاں پر تو کوئی ہے نہیں کھیتی باڑی نہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا. وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے دل مائل ہو جائے لوگ جہاں آیا کرے اور انہیں کے آنے سے ان کی بھی ایک معاف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اور وہ جگہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اور اللہ پر تو آسمان اور زمین کی کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے. الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق کل شکر اور کل ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس دیہاتے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پروردگار مجھے اور میری نسل میں سے ایسے لوگوں کو اٹھا کے جو میری نماز کو قائم کرے. ربنا وتقبل دعاء پروردگار اس دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام اہل ایمان کو جو آج فرما دیجیے جس دن کے حساب کا دن قائم ہو. اس کے بعد آخری رکوع میں سورہ مبارکہ کے نوٹ کیجیے گا لا تحسبن بے مرتبہ ولا تحسبن اللہ غافل لما یعمل الظالمین. ہر دن میں سمجھنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کی حرکتوں سے. بتاؤ کا کیسا ہوتا ہے کہ اہل باطل جو ہے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی کوئی سرگنش نہیں ہے دلدلاتے پھر رہے ہیں تو اہل حق سے کچھ گمائشہ ہونے لگتا ہے کہ آخر اللہ یہ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم غافل ہیں. ہماری حکمت ہے کہ حکمت کے مطابق جب وقت آئے گا ہم پکڑیں گے کہ ہماری پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو یہ ہر دن میں سمجھنا کہ ہم غافل ہیں. اسی طرح آگے فرمایا فلا تحسب اللہ رسل بعد ہی رسلا اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے اس نے کیے ان کا خلاف کرنے والا. ان اللہ عزیز الانتقام اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا. یہ کفار کو بہرحال پکڑ کر رہے گا اور ہر ایک اپنے کیسے کردار کو پہنچ کر رہے گا. میرا خیال ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں سورہ حجر جو ان شاء اللہ اس کے بارے میں دو رکعتوں کے بعد رکوع کریں گے. الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کے بعد قرآن مجید میں سورہ حجر آتی ہے جو چھ رکوعوں پر مشتمل ہے. آئندہ دو رکعتوں میں انشاءاللہ ہم یہ سورہ مبارکہ سنیں گے. اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت 13 پارے میں ہے اور دوسری آیت سے 14 پارا شروع ہو جاتا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ روشن قرآن اور اللہ کی کتاب کی آیات ہے. ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جو لوگ آج اعراض اور کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں وہ انتہائی خواہش مند ہوں گے اس کے کہ کاش کہ وہ اسلام میں آتے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کو الذکر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ چھٹی آیت میں فرمایا کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر اب ترجمہ بہرحال کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ آ نہیں سکتے. یا قالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ جس پر بزوم خیش ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم پاگل ہو، تمہارا ذہنی توازن درست نہیں رہا، تم پر جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا تم پر کسی جن کا آتیب کا سایہ ہو گیا. یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یا نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید کو الذکر کہا گیا. اصل ذکر یہ نرما تاطینہ بن بلائے تک ان کی کمل صادقی، اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتے کھڑے نظر آئے آسمان سے اترتی ہوئی ایک مخلوق، کرے والی مخلوق، وہ گواہی دے کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو پھر ہم مان لیں. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب یہاں اسی انداز میں اللہ تعالیٰ چاہنا جلال کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھتے کہ قرآن مجید سے الذکر سے ثابت کیا گیا، اور وہ قول تو پھر بھی کفار کا قول کا بھی نقل کیا گیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے الذکر کا لفظ استعمال کیا، تو اسی لیے کہ حضور نے اسے الذکر قرار دیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے قرآن مجید کو الذکر قرار دے رہے ہیں کہ اصل ذکر یہ. اس سورہ مبارکہ کا جو تیسرا رکوع ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس اب تیسری مرتبہ آ رہا. سورہ بقرہ، سورہ اعراف کے بعد اب یہ تیسرا رکوع ہے سورہ حجر کا، اس میں تیسری بار یہ مضمون آیا. اس میں جو اہم اضافے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ انسان کا مادہ تخلیق یہاں بیان ہوا. تین مرتبہ یہ الفاظ آئے گے اسی ایک رکوع میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھلکھلاتی ہوئی مٹی سے. یعنی گارا جب سن جاتا ہے اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھوس کا اٹھ جاتا ہے، پھر اگر وہ خشک ہو جائے کھلکنے لگے تو یہ ہے کھلکھال من حمل مسلم. تو خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں، بڑے مشکل الفاظ ہیں، لیکن اس رکوع میں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ دہرائے. یہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اصل میں یہ نظریہ ارتقاء اور انسان کا جو پروسیس تکلیف کا اس کے ساتھ. میں اس دنوں میں انشاءاللہ اسی موضوع کو تکلیف کرنے والا ہوں. فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے آگ کی لپٹ سے. اب یہاں لوگ کیجیے کہ من قبل، معلوم ہوا کہ جنات کی تکلیف انسانوں کی تکلیف سے پہلے ہی، ایک تو یہ حقیقت اضافی طور پر معلوم ہو گئی. دوسرے ان کا مادہ تکلیف جو ہے نار السموم، ایک تو شعلہ جو ہوتا ہے اس کا وہ حصہ ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک اس سے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس میں حرارت سب سے زیادہ تیز ہوتی، اس کو کہیں گے یہ لو. لو سے ہم نے پیدا کیا. جب قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، پھر دیکھے دوہرائے وہ پورے کے پورے الفاظ. اور یاد کرے جب سے کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان سنے ہوئے گارے کی کھلک کی ہوئی مٹی سے، پیدا سویتے ہوں اور نفخت کی ہے مجھے ہی پکاؤں لہو ساجدین، تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، برابر کر دوں اس کو، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی انسان کی عظمت اور انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اور یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ الفاظ آئے، سورہ طہٰ میں بھی آپ دیکھیں گے دونوں ہی یہی الفاظ آئیں گے، سورہ طہٰ میں یا سورہ صاد میں، طالب طہٰ میں بار اجر تاثر کے کوئی فائدہ سر رہتے ہوں گا لفق کے لیے میں وہ ہی فخر نہیں ساجدی. اس کے بعد پھر جب شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس سے پھر پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو وہاں پھر یہ الفاظ ہے قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو اس نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تم نے سڑے ہوئے گارے کی کھلکھلاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. حالانکہ مطلب یہ کہ میں بہرحال اس سے بہتر ہوں، میرا مادہ تکلیف آگ ہے، تو میں اپنے سکمتر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں. اسی سلسلے میں ایک آیت آگے آ رہی ہے اور یہ بار بار قرآن مجید میں دہرائی گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیسا علیہ سلطان, ابلیس سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں اگر آزادی ہم نے کی ہے, محنت کی ہے قیادت سب کے لیے, کہ تم نسل آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو, ہی کر سکتے ہو, لیکن یہ جان لو کہ میرے بندے پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. تم صرف اغوا کر سکتے ہو, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو, برائی کو مزین کر کے ان کے سامنے لا سکتے ہو, جو بھی راستہ تم اختیار کرو, تمہیں اجازت ہے, سنیچیت ہے, لیکن اختیار کوئی نہیں. ان ملک تب آ کر الغابین سوائے ان کے, تو جو خود تمہاری پیروی کرے, جن میں گواہ ہے خود, جن میں خود جو ہے جو کج روی موجود ہے, جن کے اپنے اندر غلط رجحانات ہیں, اور وہ خود تمہاری قیادت اور امامت کو تسلیم کر لے, تو انہیں جدھر چاہے لے جائے, جس کھائی میں چاہے لے جا کر گراؤ, لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. آگے کیا دیتا ہے, ان المتقین فی جنات النعیم. اب یہاں اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل تقویٰ جو ہے وہ باغات میں اور تسلوں میں ہوں گے, تو خلی حاد سلام العابدین ان سے کہا جائے گا داخل ہو جائے ان میں امن کے ساتھ, جس کے لیے میں نے خاص طور پر یہ حصہ پڑھا ہے, یہ بھی الفاظ ہے, یا نظامہ معافی صدور ہند ہند اخوان اللہ سرون متقابلی, اور ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی میل کوئی صدورت ہوگی تو وہ نکال دیں گے, اور وہ آپس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح, جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصف گاہ بنائے گا. آمنے سامنے ہونا اس لیے کہ جس کے دل میں صدورت ہے اس سے انسان آنکھیں چار نہیں کرتا, اس سے تباہ کرتا ہے, اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گرما ہے کہ ان میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ مزدور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, کہ انہیں ایمان بھی بہرحال انسان ہوتے, خطائیں ان سے بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے سیکھنا شکایت بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات معاملات بہت سخت سخت بھی ہو جاتے ہیں, ضرورتیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینوں کو صاف کر دیا جائے گا اور ضرورتیں اس سے نکال لی جائے گی, پھر وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہم نے سامنے بیٹھیں گے. ایک آیت اور بڑی اہم ہے, یہاں نبے عبادی علی عمل کا پوری رحیم یا اللہ عذابی ہو یا عذاب العلیم, میرے بندے کو خبردار کر دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں, نفرت کرنے والا, معاف فرمانے والا, رحم کرنے والا, لیکن ساتھ ہی میرا عذاب جو عذاب بھی بہت المناک اور دردناک ہے. یعنی جب دونوں سالے جو ہے اللہ کی وہ انسان کے سامنے رہنی چاہیے, تبھی وہ سیدھی راہ پر گامزن رہ سکے گا. اگر مغفرت کر کے اوپر زیادہ نگاہ ٹکالی تو ہو سکتا ہے جری ہو جائے, بے بات ہو جائے, غلط راستے پر چل نکلے, اور اگر اللہ کے عزت غضب اور عذاب کا تو زیادہ تصور ذہن میں قائم کر لیا تو ہو سکتا ہے مایوس ہو جائے اور پھر اس کی قوت عمل جو ہے وہ فرق پڑ جائے. تو ان دونوں کے مابین مابین بین خوف اگر رجا, اللہ کا خوف بھی رہنا چاہیے, اس سے کوئی سیڑھا خالی نہ رہے, لیکن امید بھی رہے کہ میرا پروردگار واہ فرمانے والا ہے. تو لبے عبادی اچھی طرح, یعنی تنبیہ کہتے ہیں کسی کو اچھی طرح بتا دینا, میرے بندے کو اچھی طرح بتا دو, یہ تنبیہ نہیں ہے, اسے تنبیہ ہے, لبا اہمیت کے ساتھ کوئی خبر دینا, تو خوب اچھی طرح میرے بندے کو یہ بتا دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں, لیکن ساتھ ہی اللہ عذابی ہو عذاب العلیم, میری جو سزا ہے وہ بھی بڑی درداشت سزا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت لوط کا اصل ذکر آیا ہے, ان کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے, لیکن جیسے سورہ ہود میں ہم نے دیکھا تھا تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ وہی فرشتے پہلے ان کے پاس پہنچے, پڑھے میں حضرت اسحاق کی ولادت کی فکر دی تھی. اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ اس اعتبار سے بہت منفرد ہے, جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ آخری حصے جو ہے اکثر مکی صورتوں کے ان میں حضور سے خاص خطاب ہوتا ہے, خالص نجی اور انفرادی سطح میں, یہ عام اسلوب ہے اکثر مکی صورتوں کا, لیکن یہ سورہ مبارکہ اپنی جگہ تو ہے چھوٹی, لیکن اس کے حکم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو خطاب حضور سے ہوا وہ بہت مفصل ہے, بہت قریب. میں پورے حصے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وما خلق السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اے نبی, ہم نے آسمان اور زمین جو پیدا کیے تو حق کے ساتھ پیدا کیے, یہاں جزا سزا ہو کر رہے گی اور یقیناً قیامت آنے والی ہے, ہر ایک اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر رہے گا. آپ یہ نہ کریے کہ ابو جہل چھوٹ جائے گا یا ابو لہب کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی, سب صحیح سب پھل زمین. تو ابھی ذرا آپ درگزر سے کام لیجیے, ابھی ذرا قسم کوشش کیجیے, ہماری حکمت میں ہے یہ کہ ابھی ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں. یہ ہر دائی حق کے لیے یہ معاملہ جو ہے بہت اہم ہے. آخر انسان کی طبیعت میں یہ بات آتی تو ہے کہ ان کو پھوٹ پھوٹ کی جا رہی ہے, کیوں ان کی رسی اتنی دراز کی جا رہی ہے, کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی ان کی ان کو محنتیں دی ہوئی ہے. تو فرمایا وہ وقت آتا رہے گا بچے گا کل دے, لیکن فی الحال کل دس جس کو ہم کہتے ہیں ابھی ذرا آپ نظر انداز کرنے کی روش اختیار کیجیے. ان رب کا ہے الخلاق العلیم, اور آپ کا رب ہی تو ہے پیدا فرمانے والا, اور وہ یقیناً جانتا ہے جو پیدا کرے گا وہ نہیں جانتا, ہر ایک کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز کا حساب لے لے گا. فرمایا والا کا دات ہے نا کسبا من المثانی والقرآن العظیم, اور اے محمد ہم نے آپ کو تو وہ سات آیات عظیم آیات عطا فرمائی ہے کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے والقرآن العظیم, جو قرآن عظیم ہے. سورہ فاتحہ ہی کے لیے دونوں الفاظ آئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بہت بڑا خزانہ ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا احسان گروا رہے ہیں. فرمایا لا تبک بننا آئے کا, جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی تو اب آپ کی نگاہیں نہیں اتنی چاہیے اس سادے سامان دنیاوی کی طرف, لا بابطانہ بھی ازواج نہیں, تو جن سے ہم نے ان کافروں کو اس دنیا میں مالا مال کیا ہوا ہے, سونا چاندی ہو, بلڈنگ ہو, جائیداد ہو, کاروبار ہو, باغات ہو, ہم نے دے رکھا ہے انہیں, لیکن آپ کو جو چیز دی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. وہ خیر ممبا لیکن محروم جب سیرا یونٹ میں پڑھائے ہیں, لہٰذا آپ کو جب ہم نے یہ کچھ دیا ہے تو آپ کو نگاہ دیا, اس میں گویا کہ حضور کے علاوہ حضور کے ساتھیوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اصل شہر کی قدر پہنچانے, تو تمہیں جو دولت دی گئی ہے اس سے بڑی قیمتی شہر کوئی نہیں, تو تمہاری نگاہ نہ اٹھے کہ ولید بن مغیرہ کا ہم نے کیا دیا ہوا ہے اور ابو لہب کو کتنی دولت دی ہوئی ہے. بلا تعدل والا ہی مرین کے بارے میں بات فکر میں بھی مبتلا نہ ہو, وقت جنا حقل المؤمنین, اور آپ اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکا کر رکھیے, یعنی آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت اور آپ کی رحمت کے سائے میں آنے چاہیے. کون یہ بلال ہے, یہ خباب الارض ہے, یہ آل یاسر ہے, یہ لوگ ہیں کہ جس طرح مرغی اپنے پرے تلے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, اسی شان و شفقت کے ساتھ آپ ان اہل ایمان کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیجیے. یقول انی علی النذیر المبین, اور کہہ دیجیے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں, کما انزلنا علی المقتصدین الذین جعلوا القرآن عضین. یہ مشکلات القرآن میں سے یہ آئے, مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو بوٹیاں بنائے ہوئے ہیں اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ صورت میری ہے, یہ قرآن جو نازل ہوا یہ تمہارا ہے, اس سے تم لکھو, اس سے میں مقابلہ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ, ان کا استحجا کا انداز تھا. سب نبے کا نظر سلم نہیں مجموعی, تو تیرے سب کی قسم ہے محمد, ہم ان سب سے حساب لے لیں گے, بات کچھ کریں گے. اما کالو یا نلوم جو کچھ یہ کرتے رہے تھے پسدا دینا تو مر, تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلکہ کی سوچ اس کا اعلان کیجیے. وہ آر ضرور مشرقین, اور مشرقین سے اعراض کیجیے, اللہ کفے لا کر مستین, یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایتی ہیں اور ہم کافی ہیں. یہ کتنا مذاق اڑانے النذیر میں ضرور اللہ الہ الاخر, جو اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں, سو خیا نبول تو ان کو قریب معلوم ہو جائے گا. جلقد لالم اللہ کے نذیر کو سب روپا دما یقین, اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سیوا بھگتا ہے, آپ کو صدمہ پہنچتا ہے, آپ کو کوٹ دیتی ہے. سب دے جو ہم رب کا رقم ملا تاج دین, تو اپنے رب کی تصدیق کرتے رہیے اور سجدے کیجیے, وام رب بتا یاد یہ کل یقین, اور اپنے رب کی پرستش میں اور بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل مكي سورتوں میں سے قدر طویل سورت ہے, یہ 16 رکنوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ بہت حد تک سورہ انعام سے مشابہ ہیں, یعنی التذکیر بآلاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت. چنانچہ اس میں آپ رسولوں کے حالات واقعات نہیں پائیں گے, بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا حوالہ دیا ہے. کہیں عالم نباتات کا ذکر ہے, کہیں عالم حیوانات کا ذکر ہے, کہیں انسان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ کی رحمت کا ظہور جن جن طریقوں سے ہوتا ہے ان کا ذکر ہے. پہلی دو آیات جو ہے وہ بہت اہم ہے حقیقت وحی کو سمجھنے کے لیے. فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے تو جلدی نہ مچاؤ. یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ کفار مکہ جو ہے استہزاء کے انداز میں حضور سے کہا کرتے تھے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں, یہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور بچے کی سرزمین جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنی ہوئی ہے, گھر گھر جھگڑا ہے, تو جس عذاب کی ہمیں آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے. تو اس کے لیے فرمایا کہ عطا امر اللہ, وہ اللہ کا فیصلہ اب آیا چاہتا ہے, جلدی مت بچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے, بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ جن کو یہ شریف ٹھہرا رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده. اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اس کے امر میں سے, جن پر بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہاں معلوم ہوا کہ روح قرار دیا گیا ہے وحی کو. یہ بات سمجھ لیتی ہے کہ فرشتے کے لیے بھی روح الامین, اور روح الامین وہ بھی روح ہے, اور فرشتہ جو پیغام لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی روح ہے, اور اس کو جو قبول کرنے والی شے ہے وہ بھی روح ہے, انسانی ہے, روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ روح جو ہے ان حقائق کے بیان کے ضمن میں بہت اہم ہے. ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون. اور یہ تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پس اسی کا تقویٰ اختیار کرے. دوسرے رکوع کے آخر میں الفاظ آئیں گے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں ان کا تو احساس ہی نہیں ہوتا. ہوا ہے, جب تک کہ وہ بالکل بند نہ ہو جائے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. عام حالات میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح پانی ہے, وہ اگر نہ مل رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ورنہ یہ کہ عام حالات میں انسان کو قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. تو نہ معلوم اور کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. تیسرے رکوع میں فرمایا ایک تقابل کے طور پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ تو طرز عمل ہے کافروں کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, وہ کہتے ہیں ایسے ہی پچھلی باتیں ہیں, اگلے ڈھکوسلے ہیں, پچھلے زمانے کی باتیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے جوڑ اٹھائیں گے. زمین اوزار نظیر جلو نہیں دے رہے ہیں, اور یہ اپنی اس نادانی میں جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. اس لیے کہ ان کے چھوٹے, ان کے متبعین, ان کا کہنا ماننے والے یہ لوگ جو ہے وہ بھی نادانستہ انہی کے طرز عمل کو اختیار کریں گے, لہذا ان کے ذمے ہوگی ان کی گمراہی بھی اور اس کا بوال بھی. اس کے مقابلے میں فرمایا آیت نمبر 30 میں وکیل علی نظیر تکو ماضا اندر رب کو, اور جو اہل تقویٰ ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر, بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت اعلیٰ ہے ہی, اور یقیناً متقین کا وہ گھر جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہوگا. چھٹے رکوع کے شروع میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے چونکہ یہ صورت وہ ہے کہ جو ہجرت سے متصلن قبل نازل ہوئی, لہذا ان میں اگے سے بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. اور جن لوگوں نے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی ہے, اس کے بعد کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, ہم انہیں اس دنیا میں بھی بہت ہی عمدہ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے, اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو بہت بلند و بڑھ کر ہے ہی. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا وہ لوگ جو انہیں نکال رہے ہیں اگر وہ دیکھ پاتے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ان کے رب کے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے. الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کے نبی سے اختیار کی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 44 میں بھی قرآن مجید کو پھر از ذکر سے تعبیر فرمایا, وَأَنزَلْنَا اللہ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اے محمد, ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے, منکرین حدیث پر قرآن مجید سے بہت بڑی حجت اس آیت کے حوالے سے قائم ہوگی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو از خود ہی واضح ہے تو پھر یہ آیت بے معنی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہاں سے حضور کا فرض منصبی قرار دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کی تبیین کریں, اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ حضور جو قرآن کے معلم ہیں اور مبین ہیں, واضح کرنے والے ہیں, تو وہ تبیین قرآن کی کہاں ملے گی؟ وہ تو حدیثی کے اندر ملے گی, حضور کے فرمودات میں ملے گی. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس موضوع پر قرآن مجید کی. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں پھر وہ مضمون آیا, وما بكم من نعمة فمن الله, جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے صحت دی ہے تو شکر کرو اس کا, اگر اللہ نے عافیت دی ہے شکر کرو اس کا, اگر اللہ باعزت روزی دے رہا ہے تو شکر کرو اس کا. ثم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون, پھر اگر کہیں کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی نعمت جو ہے اگر وہ چھن جاتی ہے, سلب ہو جاتی ہے, تو پھر تم اسی کی جناب میں آ کے انتظار کرتے ہو, گڑگڑاتے ہو. آیت نمبر 64 میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے, وما انزل اللہ علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ, پھر وہی تبیین, اور ہم نے جو یہ کتاب آپ پر اتاری ہے اس لیے اتاری ہے کہ آپ واضح کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کتاب کے سلسلے میں اختلافات پیدا کیے. ہدن و رحمت اللہ قومی یونیور, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لانے والے ہیں. آیت نمبر 72 میں پھر اس نعمت کا ذکر ہے, میں ان نعمتوں کی تفصیل سے بیان نہیں کر رہا, یہ تو آپ سنیں گے کہ کہیں شہد کا ذکر ہے, کہیں دودھ کا ذکر ہے, کہیں یہ خچر اور سواریاں جو اللہ نے پیدا کی ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, تو یہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر تفصیل کے ساتھ بیان اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے, شاید کسی اور صورت میں اتنا مختلف جو پہلوؤں سے نعمتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اتنا کہیں اور نہ ہو. فرمایا, افضل باطل یؤمنون بنعمت اللہ هم یکفرون, کیا یہ باطل کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور انکار کے معنی تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے, اور ایک کفر کے معنی ناقدری کے لیے, نعمت کی ناقدری. سب سے بڑی نعمت قرآن, اس کی ناقدری یہ ہے کہ انسان نہ اسے پڑھے, نہ اسے سمجھے, نہ اس پر عمل کرے, نہ اسے اپنا امام اور رہنما بنائے. 11 رکوع کے آخر میں فرمایا, سجانے پر یتم نعمت ہوں ارے تم لال نقم تسلم, پھر نعمت کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرماتا ہے تم پر تاکہ تم فرما برداری کے لیے تیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو اے نبی, اگر یہ اعراض کرتے ہیں, روزردانی کرتے ہیں, تو آپ کے ذمے کو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے, کتنا کوئی ذمہ داری نہیں. یا رسول نعمت اللہ ثم ينكرونها, یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الكافرون, اور ان میں سے اکثر کافر یا ناقدرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اور اس صورت میں یہ دو مرتبہ آئے گا. ابھی یہ آیت نمبر 84 میں, یا تو اس دن کو جس دن کے ہم ہر امت میں دعا کھڑا کریں گے, ثم لا یوزن للذین کفروا ولا هم یستعتبون, اور پھر کافروں کو نہ تو معذرتیں پیش کرنے کی اجازت ہوگی نہ انہیں منایا جائے گا جیسے روٹے ہوئے کو منایا جاتا ہے. یہ مضمون دوبارہ آیا ہے آیت 84 میں, تو یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یاد کیجئے کہ یہ مضمون میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں, یہ مضمون آیا, یہاں پھر دوہرا کرا رہا کہ ہم ہر امت پر اس کے رسول کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے, اور اے محمد آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. نزل اللہ علیہ کر کتابت کی لیا نے کل لکھا ہے, دیکھیے قرآن مجید کا ذکر کیسے بار بار آ رہا ہے, اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے ہر شے کو بیان کرنے والی, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، یہ آیت تو آپ ہمیشہ دنوں کے خطبوں میں سنتے ہیں، یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دے، اور احسان یہ کہ اس سے زائد دے، اس پر مزید صبر کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتا ہے تمہیں فحش باتوں سے اور بدی سے اور حد سے تجاوز سے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب بھی اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ تم کر لو، کوئی عہد کر لو، اس عہد کو لازماً نبھاؤ. سنا کے آگے پھر آیت نمبر 95 میں فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہے انہیں کسی معمولی سی قیمت پر فروخت نہ کر دینا. یعنی جو بھی قیمت اس کی دنیا میں لوگوں میں معمولی ہے، اس لیے کہ دنیا کو واقعہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں. یہاں اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ بھی عمومی طور پر جو ہے وہ پیش نظر ہے، خاص طور پر وہ میثاق عہد الف جو ہے، الف تو ربکم قالوا بلا انما عند اللہ هو خير لكم ان كنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ہم ان کا اجر ان کو دیں گے بہت ہی عمدہ والا ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کر لو. لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس شیطان لعین کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہو اور اپنے رب پر توکل کرتے ہو. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کو تو اختیار حاصل ہے انہی پر کہ جو خود اس کے دوست بنے، اس کے ساتھی بنے. والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شرک کی طرف اختیار کرے. آیت نمبر 110 پر بھی توجہ کر لیجئے، یہاں پھر ہجرت کا ذکر ہے. یہ فضل رکوع کی آخری آیت، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، جو تمہارے رب کی عنایتیں ان لوگوں کے سامنے حال ہوں گی جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئیں اور انہیں تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا، اور ہجرت کے بعد بھی جا کر یہ کہیں دوسرے عافیت میں انہوں نے قرار نہیں لے لی، بلکہ ثم جاهدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کی روش اختیار کی. ان ربك من بعدها لغفور رحيم، تو جن لوگوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں، جن کی ایسی ایسی اللہ کے دین کے لیے خدمتیں ہو، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت ہی غفور اور رحیم ہے. اب آئیے یہ پندرہ رکوع کی آخری آیت دیکھ لیجیے، ثم ان ربک للذین آمنوا سوء بجہالۃ، جو تمہارا رب جو ہے اس کی ہدایتیں ان کے بھی شامل حال ہوگی کہ جو کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک کا مطلب ہوں، جن وہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ ان کے اس طرز عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. پھر بہت ہی مختصر کا ذکر حضرت ابراہیم کا، اس پورے 16 رکوعوں میں آپ نے انبیاء اور رسول کے حالات کا کئی تذکرہ نہیں دیکھا، یہ سب اب تذکیر میں آ لا الہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو ہے. البتہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم ایک فرد ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی امت تھے، ایک انسان جو ہے بتا اوقات اللہ کی نگاہوں میں ایک عظیم امت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ قانت تھے، فرما بردار تھے، حنیف تھے، یکسو تھے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. شاکرن لانعمہ، وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. یہ اس سورہ مبارکہ کا بھی ایکسس ہے، اللہ کی نعمتیں، کہ حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی الفاظ یہی آئے، شاکرن لانعمہ اجتباء وہدا الی صراط المستقیم، کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور پورے ان کی ہدایت کی سیدھی راہ کی طرف. آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ بہت اہم ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت دین کے ضمن میں
اس آیا مبارکہ کے بہت بڑے موقعوں کی حیثیت حاصل رہے گی. خود الا سبیل رب کا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بل حکمت. سب سے پہلے تو حکمت کے ساتھ بل معذن حسن رہتے, اور دوسرے نمبر پر معاوضہ حسنا کہ وعد اور نصیحت کی بات ہے بندگی کے ساتھ بجاج ہند نتی آسن. اور اگر کہیں جھگڑنا پڑ جائے مجادلہ ضروری ہو جو خالقین کے اعتراضات کا جواب دینا پڑے اس میں بھی بہت ہی خوش اسلوبی کو پیش نظر رکھا جائے. ان رب کا ہو عالم المنزل ان سبھی نہیں وہ عالم المعتدین. تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ اس کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں, اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پر ہے. یعنی آ کر تم جا کے بھی منسل معروف کی تم بھی, اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہی پڑے تو بدلہ لو اس اتنا ہی جتنا کہ تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہے. ذرا ان صبر تم نہ ہو خیر صابرین, اور اگر تم صبر کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ صبر جو ہے وہ صابرین کے حق میں بہت بہتر ہے. وصبر وما صبرك الا بالله. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. ولا تحزن علیہم, اور ان پر اب آپ رنج نہ کیجئے. ولا تکفی ذات مما ينكرون, اور جو چالیں یہ کر رہے ہیں اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہو ملول نہ ہو, ان کی کوئی چال آپ کو ضرور نہ پہنچا سکے گی. کیوں؟ ان اللہ مال نذیر التقوا, کہ اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی. جب نذیر ہوئی محسنون, اور وہ کہ جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قران حکیم کی دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو مصحف کے بالکل وسط میں واقع ہوئی ہے, حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں. ان میں سے ایک سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل ابھی تراوی کی آٹھ رکعتوں میں ہمیں سننی ہے. یہ 12 رکنوں پر مشتمل ہے, اور میرے پاس اس وقت کل 12 ہی منٹ ہے, اور میں حیران ہوں کہ میں اس عظیم سورہ مبارکہ کے کن مضامین کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا ذکر میرے اندازے کے مطابق قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سب سے زیادہ آیا. قرآن کا لفظ خود قرآن مجید میں کل 64 مرتبہ آیا ہے, اور اس میں سے 16 مرتبہ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوا. قرآن مجید کی عظمت کا بیان جتنا اس سورت میں آیا ہے کسی اور سورت میں میرے علم کی حد تک نہیں. میں اس وقت صرف مختلف مقامات پر جو قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے صرف اس کی طرف آپ کی توجہ وکیل کراؤں گا. پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کا اہتمام کیا. اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون اور بھی آیا ہے دوسرے رکوع میں جو بہت اہم ہے, اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب بھی ہم کبھی کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بسنے والوں میں سے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں دولت مند ہوتے ہیں انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں, اور پھر وہ بستی مستحق ہو جاتی ہے عذاب خداوندی کی, پھر ہم اسے تڑپا کر کے رکھ دیتے ہیں. اس میں در حقیقت یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے عذاب کو دعوت دینے میں سب سے بڑا حصہ اس قوم کے دولت مند صاحب ثروت طبقے کا ہوتا ہے کہ وہ عیاشیوں میں اور غلط روی میں انتہائی جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اس کے جو تیسرے اور چوتھے رکوع میں مضامین آئے ہیں جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، تورات کی کل تعلیم کا جو نبے نباد ہے، ٹین کمانڈمنٹ، دوز اینڈ ڈوز، ان سب کے قرآن مجید کے اندر جو اس کا ورژن ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے یہ دو رکوع ہے، تیسرا اور چوتھا. پانچویں رکوع کے شروع میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں اپنی آیات کو ہر طرح سے الٹ پھیر کر کے بیان کیا، مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے ہم نے اپنی آیات جو ہے قرآن مجید میں ان کو بیان کیا ہے، ان کو گردش کی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کرے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے متوقف ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے قرآن مجید کی طرف آنے کے. نفورا، ان میں اس کے خلاف نفرت مکھی چلی جا رہی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے اسی پارٹ میں رکوع میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اے محمد، جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو تو ہم آپ کے ان لوگوں کے مابین کے جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے ایک خفیہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. جو وہی بات اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اصل اہمیت ہے آخرت پر ایمان کی. اگر تو وہ دل میں ہے تو قرآن مجید کی ہر بات سے انسان فائدہ اٹھائے گا، اور اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو یہ موتی علم و حکمت کے انسانوں کے سامنے کتنے ہی بکھیر دیے جائیں لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کے ساتویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس پھر آیا ہے. آٹھویں رکوع میں جو مضمون آیا تھا سورہ یونس میں قرآن مجید کے بارے میں وہ یہاں پھر آیا ہے. یعنی کابو لفتنون کان النبی اور حیدہ علیہ، اے نبی یہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس سے آپ کو بتلا دے، میں تب کری علیحدہ غیرہ، تاکہ آپ کوئی اور قرآن تصنیف کر کے ہماری طرف منسوخ کر دیں. جہاں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ یہ کفار کہتے کہ ایسے میں قرآن غیر حاضہ اور بددل ہو، کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں کوئی ترمیم کر لیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لے دے کر صلح ہو سکے، تو یہاں فرمایا گیا کہ میں سنے ہوں گے اس پر غریب کا آدھو لگے کال لگی علیحدہ علیحدہ میں تب کری علیحدہ غیرہ، کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن تصنیف کر کے اور ہماری طرف منسوخ کر دے. لیکن میں تفریح کا فریدہ، اور اگر آپ یہ مطالبہ ان کا مان لیں تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لڑائی آپ سے نہیں ہے، لڑائی تو قرآن سے. لڑائی آپ سے کوئی ان کو کر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، نہ زن کا، نہ زر کا، نہ زمین کا. اصل میں تو سارا معاملہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آیا ہے، لولا ان ثبتنا کا، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے قدم نہ جمائے اچھے ہوتے، لقد کت تکر کرو الیہم شیئا قلیلا، تو ان کا دباؤ آپ پر اتنا سخت پڑ رہا تھا کہ کوئی اجر نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہی ہو جاتے تھوڑے سے. یعنی انسان اپنی طاقت سے نہیں کھڑا رہ سکتا، یہ تو اللہ ہی سہارا دیتا ہے تو انسان کھڑا رہ سکتا ہے. اور یہ معاملہ خود انبیاء اور رسل کے بارے میں بھی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا کہ اگر ہم نے سہارا نہ دیا ہوتا اور ہم نے اپنی برہان یوسف کو نہ دکھا دی ہوتی تو والا قد ہمت میں ہی محمد دیا، تو جیسے وہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کی طرف اقدام کیا تھا شاید وہ بھی اقدام کر بیٹھتے، لولا راہ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی ایک برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کے پائے مبارک کو آج جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. اگر دل سے دل فرض ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو چکھاتے سے فل حیات و حضرت الممات، دگنی سزا دنیا کی اور دگنی سزا آخرت کی، تم بلا تجد لکا علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. معاذ اللہ تم معاذ اللہ. نئے رکوع میں فرمایا تم اس طرح کا جنو کسم سے لا وسط نئے نئے قرآن الفجر، نماز قائم رکھو، سورج کے ذرا سے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہونے تک، سورج کا ذرا ڈھلنا جو ہے اس سے زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زہر عصر مغرب اور رات کا تاریخ ہو جانا یہ عشاء ہے. تو چار نمازیں اصل میں تابر توڑ آتی ہیں جو دن کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی ضروریات کے لیے فرض نمازوں سے خالی کر دیا. قرآن الفجر، اب اس پر اضافہ ہوگا فجر کی نماز کا، اور فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، اس لیے اس کو نماز کے بجائے قرآن کا پڑھنا قرار دیا، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا، ان قرآن الفجر کا عالم مشہودہ. واقعہ یہ ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے اس پر فرشتے موجود رہتے ہیں, دن اور رات دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز فجر میں. وہ من اللیل فتہجد بہ, اور رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ زیادہ کریں, نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے. اصا جب اصا کرب کا مقام محمودہ, اور کوئی عجب نہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کے مقام محمود پر فائز فرمائے. وقل رب ادخلنی مدخل صدقین, یہ ہے وہ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اب جہاں مجھے داخل کرنا ہے یعنی مدینہ منورہ میں, وہاں مجھے داخل فرما, سچائی کا داخلہ عطا فرما, اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے, وہاں سے میرا نکلنا بھی سچائی کا نکلنا ہو. جب علی من لدن کا سلطان النصیرا, اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے اقتدار اور غلبے کو مددگار بنا کر عطا فرما, جیسے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر غلبہ عطا فرمایا. پھر اسی رکوع میں آتا ہے منزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین, ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے. بلا یزید الظالمین الا خسارا, اور یہ ظالموں کے حق میں سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ کل لین اجتماعت الانس والجن, کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر یہ چاہیں, علی ایات بمثل ھذا القرآن, کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصویر کر سکے, لا یاتون بمثلہ, تو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, خواہ وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے ہر طرح کی مثالیں جو ہے ان کو ہر طرح سے گردش دے کر بیان کر دیا ہے. فأبى أكثر الناس إلا كفورا, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ بہت ہی ناسک ہیں. آخری جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں بڑے ہی پرجلال انداز میں فرمایا, وبالحق انزلناه وبالحق نزل, اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ میں ابھی ہوا ہے. وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذیرا, اور اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا, اور یہ قرآن ہم نے آپ پر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو انہیں ٹھہر ٹھہر کر سنائے, اسی لیے ہم نے اسے اتارا ہے بطریق تنزیل. ولآمنوا به او لا تؤمنوا, کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے, اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا, جن لوگوں کو تو یہ پہلے علم عطا ہوا تھا وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنی ایڑیوں اپنی جوڑیوں کے بل. آخری آیہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں توحید کے عظیم خزانوں میں سے خزانہ ہے. فرمایا والا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اور کہہ دو کہ کل ہم کل سرا کو شکر اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے بادشاہی میں حکومت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل, نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے کسی احتیاج کی وجہ سے کسی کمزوری کے باعث, کہ تم اپنی دوستیاں نباتے ہو اس خیال سے کہ دوست کسی آڑے وقت میں کام آئے گا. اللہ کے دوست تو ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ غنی ہے. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, فرمایا وکبر ہو تکبیرا, اس اللہ کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.